سنیچر 28 نومبر، سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ ترکی کے صدر نے روسی طیارہ گرانے پر افسوس کا تو اظہار کیا مگر معافی نہیں مانگی۔ ادھر روس نے شام میں مزید جدید اسلحہ پہنچا دیا ہے، تجزیہ نگار نے خبردار کرتے ہوئے کہا۔
دانستہ یا نادانستہ کسی تصادم کا خدشہ باقی رہے گا اور دونوں طرف سے یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ کارروائی کو کوآرڈینیٹ کر سکیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ ترک وزیر اعظم طیب رجب اردوان نے روسی طیارہ مار گرائے جانے پر دکھ کا اظہار کیا ہے مگر کہا ہے کہ وہ اس کے لیے معافی کے طلبگار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ترک وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی ملک کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ دوسری جانب روس شام میں اپنا فضائی دفاع مزید مستحکم کر رہا ہے۔ تفصیل جانیے ذیشان حیدر سے۔
ترک صدر نے اپنے تازہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ شام میں روسی مہم سراسر آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس سے قبل ترکی کی وزارت داخلہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، جبکہ گزشتہ روز روس نے ترکی کے لیے ویزا فری پالیسی معطل کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ترکی پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔
ادھر ترکی کے شہر دیار باکر میں کرد وکیل طاہر ایلچی نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ترک حکام اور کرد علیحدگی پسندوں کے درمیان قیام امن کے حوالے سے اپنا ایک بیان ریکارڈ کرا رہے تھے۔ انہیں کالعدم کرد تنظیم پی کے 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 حق میں بیان دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ مصر کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ قاہرہ کے قریب نقاب پوش مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ آور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور انہوں نے قاہرہ کے جنوب مغربی علاقے غزہ کی مرکزی شاہراہ پر قائم ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا۔ 2013 میں سابق صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد سے ملک میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کراچی آپریشن میں تیزی آئے گی۔ کراچی میں صحافیوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہاں ماضی میں بھی صحافیوں کو مارا گیا اور ان کے مقدمات کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔
لوگوں کو ہم نے پکڑا، ان کے کیسز منطقی انجام جہاں بھی ممکن ہوا ہم نے کیا۔ اس وقت بھی صحافی نشانہ بن رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک امر ہے۔ میں بطور وزیر داخلہ صوبائی حکومتوں سے مل کے جو بھی مجھ سے بن پڑا میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ حملے کا نشانہ الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اہلکار تھے جو کہ حملے میں محفوظ رہے۔ کابل کے پولیس چیف عبد الرحمان رحیمی بتا رہے ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور نے ان کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑایا جس کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا جبکہ ایک خاتون راہگیر اور گاڑی میں سوار ایک شخص زخمی ہوئے۔ مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے اڈے پر ہوئے راکٹ حملے میں امن فوج کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ سارہ حسن۔
مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ حملہ کیدال میں قائم فوجی اڈے پر ہوا ہے جہاں مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے 4 یا 5 راکٹ فائر کیے۔ ملک میں قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی امن فوج کے علاوہ فرانس نے بھی اپنی فوج تعینات کر رکھی ہے۔ مالی کی حکومت کا متعدد اسلام پسند گروہوں کی شورشوں کا سامنا ہے۔ ابھی حال ہی میں دارالحکومت بماکو میں 19 افراد ایک مسلح حملہ آور کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔
نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں گزشتہ روز اسکول کے ہزاروں بچوں نے مہیسی لسانی اقلیت کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا تھا مگر ملک کے جنوبی علاقے بیر گنج میں آج مہیسی اقلیت کی حمایت میں سینکڑوں بچوں نے ایک جوابی مظاہرہ کیا۔ مہیسی اقلیت نے نیپال اور بھارت کی سرحد کو 2 ماہ سے بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیل، خوراک اور ادویات کی قلت ہو گئی ہے۔ مہیسی برادری کہتی ہے کہ نئے آئین میں ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ حکومت نے 2020 تک ملک میں غربت کے مکمل خاتمے کا تہیا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ممکنہ اقدامات پر ملکی رہنماؤں کے 2 روزہ اجلاس میں غور کیا گیا۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں چین تیز رفتار معاشی ترقی کے ساتھ قریباً سینکڑوں ہزار افراد کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے میں کامیاب ہوا مگر 7 کروڑ سے زیادہ لوگ ابھی بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جاپان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹارکٹیکا میں وہیل کا شکار دوبارہ شروع کرے گا۔ تفصیل ظہیر الدین بابر سے۔
جاپان میں ایک سال سے زائد عرصے تک اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا، مگر اب ملک کی فشریز ایجنسی نے مارچ کے آخر تک ویل کا محدود پیمانے پر شکار جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس منصوبے کے تحت سالانہ پکڑی جانے والی ویلز کی تعداد میں دو تہائی کمی کی جائے گی۔ جاپان کے اس اعلان کو ماحولیاتی تحفظ کے اداروں اور آسٹریلوی اور برطانوی حکام کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔
امریکی شہر کولوراڈو اسپرنگ کے ایک برتھ کنٹرول کلینک میں ایک شخص کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار اور دو عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل یکم دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ترکی میں کرد وکیل کا قتل، پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں پہلے بلدیاتی انتخابات، ان کے علاوہ دیگر اہم موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ آج کے سیربین کی شروعات اس خبر کی تفصیل سے کرتے ہیں کہ روس نے شام میں اپنی فضائیہ کے دفاع کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے اپنا بحری جنگی جہاز بحیرہ روم میں شامی ساحل کے قریب لنگر انداز کر دیا ہے، اور ساتھ ہی شام میں اپنے بڑے فوجی اڈے پر جدید میزائل بھی نصب کر دیے ہیں۔ روس نے یہ اقدامات گزشتہ دنوں ترکی کے ہاتھوں اپنے ایک جنگی ہوائی جہاز کی تباہی کے بعد کیے ہیں۔ دوسری جانب ترکی اور روس کے درمیان تند و تیز زبان کا استعمال بھی شد و مد سے جاری ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
روس کے بحری جنگی جہاز پر نصب ایئر ڈیفنس نظام فضائیہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کریں گے۔ روس نے S-400 میزائل اپنے مرکزی فوجی اڈے پر نصب کیے ہیں جو ترکی کی سرحد سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ اسے شام میں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ترکی کی کوششوں پر شک ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا،
ہمارے ذہن میں انقرہ کے اصل عزائم کے بارے میں بہت سوالات ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے اور شام میں صورتحال کو معمول پر لانے میں کس حد تک دلچسپی رکھتا ہے۔
جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ترکی کی طرف سے طیارہ گرائے جانے کے واقعے کو استعمال کر کے ترکی کے خلاف ناقابل قبول الزام تراشی کر رہا ہے۔
وہ شامی حکومت کے ان مخالف گروہوں جن کو داعش کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل ہے ان کو نشانہ بنا کر آگ سے کھیل رہا ہے۔ پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ ترکی اس واقعے میں حق پر ہے۔ وہ اس واقعے کو جواز بنا کر جو ہم پر ناقابل قبول الزامات لگا رہا ہے اور ہمارے شہری جو تجارت کی غرض سے روس جاتے ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، وہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔
تاہم ترکی کے صدر نے کہا کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر پیرس میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں روس کے صدر سے ملاقات کرنا چاہیں گے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن ترکی کی فضائیہ کی جانب سے روسی جنگی طیارے کو مار گرانے پر ترکی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ترک صدر نے اس مطالبے کو رد کر دیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ روسی طیارے کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر یہ انتہائی اقدام اٹھایا گیا تھا، جبکہ روس کا اصرار ہے کہ اس کا طیارہ شام کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا تھا کہ ان کے ملک کی جانب سے روسی طیارہ گرائے جانے کا واقعہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے جنگ کے مشترکہ مقصد سے عالمی برادری کی توجہ ہٹنے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ طیارے کی تباہی کے واقعے کے بعد سے ترکی اور روس کے باہمی تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور روس نے ترکی کو بھاری اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہماری ساتھی نازیہ گلزار نے پیش کیا، جس میں آپ نے سنا کہ روس نے شام میں اپنی دفاعی تنصیبات کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں۔ میں نے ماسکو میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ روس شام میں اپنی ڈپلائمنٹ یا عسکری موجودگی کو کس حد تک بڑھا سکتا ہے۔
بات یہ ہے کہ عسکری موجودگی کو بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں روس نے داعش کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا. یہ ترکی کی جانب سے اس کا طیارہ گرائے جانے کے بعد اس معاملے میں کشیدگی بڑھی ہے, اور اس سلسلے میں روس نے اپنے ایک بحری جہاز جس کا نام ماسکوا ہے, جس جو میزائل بردار ہے, اسے بھیجا ہے, اور S-400 میزائل نصب کی ہیں اپنے حمیمیم ایئرپورٹ پہ, جو پہلے سے ان کے پاس ہے, جہاں سے ان کے طیارے اڑتے ہیں. اس کے پیچھے ایک وجہ جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ 24 نومبر کو یونان میں جو امریکہ کا فضائی اڈہ ہے وہاں سے اواکس ہوا تھا, اور ایک اواکس ہوا تھا سعودی ایئر فورس کا ریاض سے, جنہوں نے مسلسل اس جہاز اس سیارے کی نگرانی کی تھی اور غالباً ترکی کے جہاز کو اس کی لوکیشن ایگزیکٹ لوکیشن بتائی تھی, جس کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو مزید کوئی اس قسم کا واقعہ ہونے سے بچنے کی خاطر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اور روس وہاں اپنی موجودگی کو اگر بڑھا رہا ہے تو وہ ایک تو اس واقعے کے بعد, دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو داعش ہے اس کے خلاف مہم اب مزید تیز ہوگی, چونکہ پچھلے دو روز پہلے یہاں پہ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند آئے تھے اور وہ جو ہیں وہ روس کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرنے کو تیار ہیں.
اچھا, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اواکس طیارے اڑے تھے اور غالباً انہوں نے نشاندہی کی اس روسی طیارے کی جسے بعد میں ترکی نے گرایا. تو یہ اطلاعات تو پہلے روس دیتا تھا, یہ خبریں تھیں کہ روس شام میں اپنے جہازوں کی کارروائی کی اطلاعات امریکہ کو دیتا ہے تاکہ براہ راست تصادم نہ ہو, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اواکس طیارے نے اطلاع دی اور اس کو گرایا گیا, روسی جہاز گرایا گیا. تو اس کی کیا سرکاری سطح پہ تردید یا تصدیق ہوئی ہے یا اخباری اطلاعات ہیں یہ؟
یہ صرف اخباری اطلاعات ہیں, اس کی سرکاری سطح پہ تردید تائید ہوئی, کیونکہ یہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. جو پوتن نے بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ہم نے امریکہ کو اس بارے میں تمام اپنی کاروائیوں کے بارے میں تمام تر رپورٹ پہلے سے 8 سال کی ہوئی تھی اور میمورنڈم طے ہوا ہوا تھا. تو یا تو امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو یہ معلومات نہیں دینا چاہتا یا اس نے دی نہیں, یا وہ اس سارے سلسلے میں گیم کو خراب کرنا چاہتا ہے. تو ہم اس بات پہ اب حیران نہ ہوں کہ ہم نے یہ اطلاعات پھر دی ہی کیوں تھی. یہ سرکاری اطلاعات نہیں ہیں, یہ اخباری اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں.
ڈاکٹر مجاہد مرزا, روس نے شروع میں تو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ شدت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے, مگر ترکی کی جانب سے اس کے طیارے کو گرائے جانے کے بعد کیا اب روس کا نشانہ نیٹو کا جہاز یا اس کے شام میں اثاثے ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ایک جو جس طرف یہ بڑھ رہے ہیں دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ کہ شام کے مسئلے پہ کوئی مشترکہ ایک فیصلہ کر لیا جائے, جس کے سلسلے میں ابھی میں نے عرض بھی کیا کہ فرانس میں اولان آئے تھے اور ان کا اس سلسلے میں تعاون کے طے ہوا ہے. تو وہ ہاں, البتہ نیٹو میں رہتے ہوئے فرانس شاید یہ کوشش کرے گا کہ ترکی کو نیٹو سے نکالا جائے, یا وہ تو یا خود وہ نیٹو سے نکل جائے. چونکہ اس سارے واقعے سے جو فرانس وہ روس کے موقف کو مانتا ہے زیادہ بہتر, چونکہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا ترک صدر کو کہ وہ طیارہ بغیر اطلاع کے گرا دے جبکہ کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی, اور طیارہ گرانے کے بعد اگر معافی مانگنے کی بات کی گئی تو انہوں نے اس بات پہ ہٹ سرمی کا مظاہرہ کیا کہ میں تو معافی نہیں مانگوں گا, اور یہ بھی خواہش کی کہ میں ماحولیات کے سلسلے میں جو کانفرنس ہوگی اس میں پوتن سے ملنا چاہتا ہوں, جو پوتن نے انکار کر دیا ظاہر ہے.
اچھا, دوسری طرف اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یوکرین میں روس اور نیٹو کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ سنگ اڑائے بیٹھے ہیں, تو کیا ایسی صورتحال یا یہ ماڈل جو ہے شام میں بھی شروع ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, جو یوکرین کا معاملہ بالکل اور تھا. یوکرین کا معاملہ اس لیے اور تھا کہ وہ روس کا ہمسایہ بھی ہے اور وہاں روسی نسل لوگ بھی رہتے ہیں اور روسی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں. شام بالکل مختلف جگہ ہے. شام میں وہ صورتحال نہیں بنے گی کہ نیٹو اور روس کا آپس میں کوئی اس طرح کا اختلاف بنے, اور تحتہ جو یوکرین میں بھی نیٹو ڈائریکٹ تو اس میں انوالو نہیں ہوا کیونکہ نیٹو کا تعلق نہیں ہے یوکرین کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا کیسے کوئی صورتحال بن سکتی ہے شام کے علاقے میں.
ماسکو سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا. اور اسی تناظر میں میں نے یہاں لندن میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے اعلیٰ محقق ڈاکٹر نجم عباس سے رابطہ کیا. وہ ان دنوں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ہیں. میں نے ڈاکٹر نجم سے پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ روس کی شام میں فوجی کارروائی اور فضائی حملے کیا صرف شام کے حالات کی وجہ سے شروع ہوئے ہیں یا یہ یوکرین کے اندر نیٹو اور روس کے درمیان جاری کشیدگی کا نتیجہ ہے.
جو شام میں کاروائی ہے اس کو 2 مہینے ہونے چلے ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کاروائی کا کوئی ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اور روس کی خواہش یہ ہے کہ قیمت جو ہے جتنی کم سے کم ہو سکے اس کو اتنا کم رکھا جائے. تو یہ حفاظتی اقدامات ہیں جن کو ہم پریکوشنری میشرز کہہ سکتے ہیں.
تو شام میں کاروائی سے روس کو یوکرین میں جاری کشیدگی کا کوئی سیاسی یا فوجی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
جی ہاں, بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ شام میں کاروائی کی وجہ سے پہلے جب روس کی قیادت کو جو ہے وہ یہ پرابلم میکر سمجھا جا رہا تھا کہ یورپ میں سیکیورٹی کو خطرہ ہو گیا ہے, جب سے شام میں کاروائی ہوئی ہے ان کو پرابلم سالور کہا جا رہا ہے یا ٹربل شوٹر کہا جا رہا ہے, یعنی ان کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے کہ یورپ کو جو ہے وہ مائگرینٹس کا خطرہ ہے, یورپ کو جو ہے وہ سو کال داعش کا خطرہ ہے اور روس کی فوج جو ہے وہ ان کو اب اس ان کی حفاظت کی جنگ لڑ رہی ہے. تو روس کا جو رول تھا یا روس پر جو ایک طریقے سے دباؤ تھا وہ یعنی نوٹیبلی کم ہوا ہے.
ڈاکٹر نجم عباس, امریکہ کی زیر قیادت نیٹو کی شام میں فضائی کارروائی اور روس کی کارروائی سبھی کا بظاہر نشانہ ایک ہے, مگر نیٹو روس کی کارروائی کو ہر حال میں محدود کرنا چاہتی ہے جبکہ روس کی شام میں ڈپلائمنٹ یا فوجی موجودگی زیادہ ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. کیا ایسی صورت میں نیٹو اور روس ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ یوکرین میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں؟
دیکھیے, روس کی گزشتہ کئی سالوں سے سب سے بڑی دلچسپی یہ ہے کہ وسطی یورپ میں اور روس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں نیٹو کی موجودگی یا اس کا پھیلاؤ نہ ہو سکے, اور اس کے لیے انہوں نے یوکرین میں بھی بہت دباؤ ڈالا اور اپنی ناپسندیدگی کا بہت سخت اظہار کیا. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ شام میں نیٹو جو ہے وہ ناکام ہو چکا, زیادہ کامیاب نہیں ہوا, اور عراق میں جو ہے وہاں بھی ان کو کوئی کامیابی زیادہ نہیں ملی, تو ایسا ہو کہ وہاں پر وہ شام میں نیٹو کی جو جس نیٹو کی جو کاروائی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. وہ خلا اب روس پورا کرنا چاہتا ہے اور پھر یوکرین میں اس کے لیے اپنی شرطوں پر جو ہے وہ یہ کاروائی کرنا چاہتا ہے کہ نیٹو کی جو پھیلاؤ ہے وہ یوکرین تک نہ ہو پائے. تو شام کی صورتحال کو وہ یوکرین میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے.
وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر نجم عباس, لیکن اس بات کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ نیٹو اور روس کے درمیان براہ راست کوئی تصادم پیدا ہو جائے, کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے؟
دیکھیے, ابھی گزشتہ دنوں جو ترکی کی جانب سے روس کا ایک طیارہ گر گیا تھا اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کی جو وہاں موجودگی ہے سرحدی علاقوں میں, شام کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اور عراق میں, اور روس کی جو موجودگی ہے خود شام کے اندر لتاقیہ میں, تو ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, اور جب تک وہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ دانستہ یا نادانستہ کسی تصادم کا خدشہ باقی رہے گا, اور غالباً دونوں طرف سے یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے وہاں کاروائی کو کوآرڈینیٹ کر سکیں.
یہ تھے لندن میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے اعلیٰ محقق ڈاکٹر نجم عباس جو مجھ سے بات کر رہے تھے یوکرین کے دارالحکومت کیف سے. ترکی سے خبر آئی ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی شہر دیار باکر میں کرد وکیل طاہر ایلچی کو نامعلوم مسلح افراد نے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. انہیں اس سے قبل کلدم کرد تنظیم پی کے 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 حق میں بیان دینے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنتے ہیں ہمارے ساتھی سقلین امام سے.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ سنیچر کو بار ایسوسی ایشن کے صدر طاہر ایلچی کو دیار باقر میں میڈیا سے بات کرنے کے بعد سر میں گولی ماری گئی. یاد رہے کہ طاہر ایلچی نے کل عدم کرد تنظیم کردش ورکرز پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ شدت پسند تنظیم نہیں، جس کے بعد ان پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ سن 1984 میں پی کے کے اور ترک سیکیورٹی فورسز کے درمیان شروع ہونے والے تنازع میں اب تک تقریباً 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پی کے کے اور ترک سیکیورٹی فورسز کے درمیان گزشتہ جولائی میں ختم ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ایک مرتبہ پھر سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرد نواز جماعت کے مقامی اہلکار عمر تاستان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جیسے ہی طاہر ایلچی کی میڈیا سے بات چیت ختم ہوئی تو وہاں موجود ہجوم پر گولیوں کی بارش کر دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طاہر ایلچی کو سر میں گولی لگی جس سے وہ ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 مزید افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد ترکی کے صدر طیب اردوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیار باقر میں ہونے والے اس حملے میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکی کا شدت پسندی کے خلاف لڑنے کا عزم صحیح ہے۔ دیار باقر کے گورنر نے اس واقعے کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ثقلین امام سے سنی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افریقی ملک مالی میں اقوام متحدہ کے امن مشن پر راکٹ سے حملہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فیاض احمد کی زبانی۔
سنیچر کو مالی میں ہونے والے حملے میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل 2 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیدال کے علاقے میں ہونے والے اس حملے میں ایک کانٹریکٹر بھی ہلاک ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کا تعلق افریقی گنی سے ہے۔ مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ترجمان نے بتایا کہ کیدال میں قائم فوجی اڈے کو 4 سے 5 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راکٹ حملے میں کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں اکثر شدید زخمی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ مشن پر حملے میں اسلامی شدت پسند تنظیم ملوث ہے، تاہم ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ مالی میں اقوام متحدہ کے امن دستے کی تعیناتی کی منظوری سن 2014 میں اس وقت دی گئی تھی جب ملک کے شمالی علاقے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے زور پکڑنا شروع کیا تھا۔ مالی کے دارالحکومت باماکو میں گزشتہ دنوں امریکی ہوٹل پر اسلامی شدت پسندوں نے حملہ کر کے غیر ملکی مہمانوں اور عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اس حملے میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مالی فرانس کی نو آبادی رہ چکی ہے اور فرانس نے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنی افواج بھی بھیجی ہیں۔ مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج میں 10,000 اہلکار شامل ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق جنوبی افریقی ممالک سے ہے۔ مالی میں اقوام متحدہ کے امن مشن کی تعیناتی پر کئی حلقوں نے تنقید کی تھی، کیونکہ مشن کی تعیناتی کے وقت کوئی امن معاہدہ نہیں طے پایا تھا۔ امن مشن کے اہلکاروں پر شدت پسندوں کے حملوں میں اب تک تقریباً 56 اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔
مالی میں اقوام متحدہ کے مشن پر حملہ، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی تھی یہ رپورٹ، جسے پیش کیا ہمارے ساتھی فیاض احمد نے۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع جلمکسی میں ایک خلیجی ملک سے تعلق رکھنے والے شہزادے کی شکار پارٹی پہنچی ہے۔ ماضی میں بھی عرب شہزادے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تلور کے شکار کے لیے آتے رہے ہیں، تاہم پاکستان کی سپریم کورٹ نے تلور کے شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
جلمکسی میں انتظامیہ کے بعض ذرائع نے عرب شہزادی کی شکار مکی کے لوگوں کی آمد کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا یہ لوگ 4 روز قبل پہنچے تھے۔ ذرائع کے مطابق ان افراد کا تعلق خلیجی ملک قطر سے ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق شکار پارٹی کے لوگ جلمکسی کے علاقے ڈربو نگرانی میں ہیں۔ عرب شہزادے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تلور کے شکار کے لیے آتے ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ IUCN بلوچستان کے سربراہ فیض کاکڑ کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ تلور کے شکار کے لیے آئے ہیں تو ایک غیر قانونی اقدام ہوگا۔
اگر اسپیشلی تلور کے شکار کے لیے آئے تو یہ یقیناً ایک غیر قانونی کام ہے، کیونکہ اس پہ ہائی کورٹ نے بھی پابندی لگائی ہے، سپریم کورٹ نے بھی لگائی ہے، اور اب کیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریویو کے لیے بھیجے۔
بعض اطلاعات کے مطابق قطر سے تعلق رکھنے والا عرب شہزادہ خود بھی جلمکسی پہنچا ہے۔ تاہم جب ڈپٹی کمشنر جلمکسی سے سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اعلی حکام کی جانب سے انہیں کسی عرب شیخ کی آمد اور ان کی سیکورٹی کے لیے انتظامات کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ گزشتہ سال بلوچستان ہائی کورٹ نے تلور کے شکار پر پابندی عائد کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شکارگاہیں الاٹ کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ فیض کاکڑ کہتے ہیں کہ تلور کی نسل کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
بہرحال اس کو خطرات لاحق ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. تو یہ اس طریقے سے شکار کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتا ہے. ایون عرب ممالک میں بھی کوئی اس طرح شکار نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے.
عدالت کے فیصلے سے قبل بلوچستان کے 9 سے زائد اضلاع میں مختلف خلیجی ممالک کے اہم شخصیات کو تلور کے شکار کے لیے علاقے الاٹ کیے گئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر اس وقت ایک ویڈیو سر فہرست ہے جس کا عنوان ہے رکا کی خوفزدہ خواتین، اور سرخی ہے میری سہیلیوں کی زبردستی شادی کروائی گئی. تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت.
مشکل لگتا ہے، مشکل کیوں نہیں لگتا، جو سپرے ہوتی ہے نچھا نچھا آتی ہیں، سن میں درد ہوتا ہے.
سرجری ہو کے لڑکیاں یہاں پر کافی ہوئی اور ان کو پھر مین سٹریم میں لانا ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، ان کو نئی زندگی بنانی.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
بہت سارے بچے مجھے ایک رول ماڈل کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی خوشی اور عزت کی بات ہے. لیکن
یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میں آگے پڑھ لکھ کے کوئی اچھا سا کوئی اچھی سی مجھے جاب مل جائے تاکہ میں.
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو اور ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر رکھیے.
جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے اور یہ میرے حق ہے. یہ جب بات ہم رکھتے ہیں تو اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا.
اور اب کھیلوں کے حوالے کے ساتھ سبا ناز.
کرکٹ کی تاریخ کے پہلے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 116 رنز بنائے ہیں. اس سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. یوں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا پر 94 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے اور دوسری اننگز میں اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں. آسٹریلیا کی جانب سے ہیزل ووڈ نے 3 اور مچل مارش نے 2 وکٹیں حاصل
کیں.
یہ انگلینڈ کی T20 ٹیم کے کپتان جاس بٹلر ہیں. کہہ رہے ہیں کپتان شاہد افریدی کی بالنگ ان کی ٹیم کے اعصاب پر سوار رہی. بلا شبہ ان میں وکٹیں لینے کی صلاحیت ہے. پاکستان کو دونوں T20 میچز میں شکست ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی T20 ٹیم کو عالمی رینکنگ میں اپنی دوسری پوزیشن سے محروم ہونا پڑا ہے. اگر پاکستانی ٹیم شارجہ میں ہونے والا تیسرا T20 بھی ہار گئی تو عالمی رینکنگ میں 6 نمبر پر چلی جائے گی. میچ جیتنے کی صورت میں پاکستانی ٹیم 4 نمبر پر رہے گی. ڈیوس کپ میں آج برطانیہ اور بیلجیم کے درمیان ڈبلز مقابلہ ہو رہا ہے. اس سے قبل سنگلز مقابلوں میں اینڈی مرے نے روبن بیلمن کو شکست دی تھی اور کارل ایڈمنڈ نے ڈیوڈ گوفن کو ہرایا تھا. تھائی لینڈ میں جاری ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپس میں پاکستان کے عبدالستار نے ماسٹر کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے. بیجنگ میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپس میں کینیا کے 7 ایتھلیٹس پر ڈوپنگ کے الزام میں 2 سے 4 سالہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی ابوظہبی گراں پری سے قبل تیسری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے، جبکہ فراری ڈرائیور کیمی ریکنن دوسرے اور مرسیڈیز ہی کے نکو روزبرگ تیسرے نمبر پر رہے. انگلش پریمیئر لیگ میں آج 6 میچز کھیلے جا رہے ہیں. پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ٹیم لیسٹر کا مقابلہ مینچسٹر یونائیٹڈ سے ہے جو پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. بی بی سی نے اپنے 100 خواتین کے سلسلے میں سال 2015 کے لیے دنیا بھر سے مختلف شعبوں اور عمروں کی ان خواتین کا انتخاب کیا ہے جو دوسری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں. مزید جانیے سربین سن کر اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پڑھ کر. اس وقت معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ.
وزیر اعظم طیب رجب اردوان نے روسی طیارہ مار گرائے جانے پر دکھ کا اظہار کیا ہے مگر کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے روس سے معافی کے طلبگار نہیں ہیں. ادھر ترکی ہی کے شہر دیار باخر میں کرد وکیل طاہر ایلچی نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا ہے. مصر کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ قاہرہ کے قریب مرکزی شاہراہ پر قائم ایک پولیس چوکی پر نقاب پوش مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اہلکار کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں ان کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے جبکہ وہ خود اس حملے میں محفوظ رہے. مالی میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے اڈے پر راکٹ حملے میں امن فوج کے دو اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں. جاپان نے ایک سال کے وقفے کے بعد انٹارکٹیکا میں دوبارہ ویل کے محدود پیمانے پر شکار کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. سیربین میں ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ آنے کو ہیں, مگر اس سے پہلے حالات حاضرہ کے کچھ دوسرے موضوعات پر بات کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آج پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے شہر میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشترکہ ریلی نکالی ہے. سیاسی طاقت کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب کراچی میں مقامی حکومتوں کا انتخاب مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے. آج کی ریلی کی خبر پر نظر ہے کراچی سے نمنگار ریاض سہیل کی, جو اس وقت ٹیلی فون لائن کے ذریعے بات کر رہے ہیں. جی ریاض, تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی, یہ مشترکہ ریلی جس میں عمران خان اور سراج الحق ٹرک پر سوار ہیں, یہ اب تھوڑی دیر میں مزار قائد اعظم پر پہنچنے والی ہے جہاں پر دونوں کو خطاب کرنا ہے. اس سے پہلے صبح کو 1 بجے کے قریب سراج الحق اس ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے, جبکہ عمران خان 2 بجے کی پرواز کے ذریعے ایئرپورٹ پر پہنچے اور 3 بجے یہ وہاں سے روانہ ہوئے, اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ شارع فیصل سے ہوتا ہوا گلستان جوہر اور گلشن اقبال سے ہوتا ہوا مزار قریب مزار قائد کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے دونوں نے خطاب کیا ہے, اور اپنے خطاب میں خاص طور پر نواز شریف, اسحاق ڈار اور سابق صدر آصف علی زرداری پر کرپشن کے الزامات عائد کیے ہیں, اور جبکہ عمران خان کا کہنا تھا کہ کراچی میں تبدیلی آ چکی ہے اور خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ عوام کو ایک نیا کراچی دیں گے.
اچھا ریاض, حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی, اور جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے بعض رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں, تو کیا آج کا جلوس رینجرز کی اجازت سے نکالا گیا ہے؟
جی, یہ ضلع انتظامیہ کی اجازت سے جلوس نکالے جاتے ہیں, اور ایم کیم پر اسی لیے یہ مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا, مگر اس وقت جو کمشنر کراچی ہیں شعیب صدیقی, ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ انہیں ریلی کے متعلق آگاہ کیا گیا تھا, تاہم کوئی اجازت نامہ نہیں لیا گیا, تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریلی بھی غیر قانونی طور پر نکالی گئی ہے. تاہم ابھی تک جس طریقے سے ایم کیو ایم کی قیادت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا, ایسا کوئی مقدمہ سامنے نہیں آیا. اسی طرح ریلی میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے خطاب ہو رہے ہیں اور سیاسی ترانے بجائے جا رہے ہیں, وہ ان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کی قیادت پر بھی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا مقدمہ درج کیا گیا تھا.
ریاض, یہ بتائیے کہ شہر میں ان بلدیاتی انتخابات کے انتظامات کیسے ہیں؟
جی, آج یہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس جو انتظامات کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس تھا جس میں پولیس اور دوسرے کراچی انتظامیہ نے شرکت کی ہے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی 6 DROs کی ضرورت ہے, جن میں سے 2 بلوچستان سے منگوائے جائیں گے, ایک الیکشن کمیشن کا ہوگا, جبکہ 3 جو DROs ہیں وہ وفاقی اداروں سے لیے جائیں گے. الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیل مل اور پورٹ قاسم سمیت دیگر کچھ وفاقی اداروں نے عملہ فراہم نہیں کیا تھا, جس وجہ سے تھوڑی پریشانی کا سامنا بھی ہوا. اس کے علاوہ کوئی 1300 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پولنگ اسٹیشن خاص طور پر لائنز ایریا, لانڈی, لیاری, شاہ فیصل کالونی, کھوکرا پاس, گلستان جوہر اور گھاس منڈی, ابراہیم ادری کی طرف ہیں, اور اس سے پہلے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خاص طور پر کورنگی کی سائڈ پہ اور ویسٹ میں خاص طور پر بدامنی کی شکایت تھی, جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی, پی 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 اور ایم کیو ایم کے کیمپوں پر حملے کیے گئے تھے, مگر اس مرتبہ ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر ایم کیو ایم کی اکثریت ہے خاص طور پر انہی پولنگ اسٹیشنوں کو حساس قرار دیا گیا ہے. انہی علاقوں میں اس بار ایم کیو ایم حقیقی بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. الیکشن کے دن پر کوئی 7000 رینجر اہلکار ڈیوٹی دیں گے. اس کے علاوہ فوج کی 20 سے زائد کمپنیاں بھی طلب کی گئی ہیں. ہر جو 7 پولنگ اسٹیشن ہے اس پر 7 پولیس اہلکار, جبکہ نارمل پولنگ اسٹیشن پر 5 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے.
اچھا ریاض، یہ بتائیے کہ یہ انتخابات تو ہیں بلدیاتی، یعنی مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں، لیکن انتخابی مہم کے دوران ان یعنی قومی جماعتوں کی قومی قیادت، مرکزی قیادت نظر آ رہی ہے کہ شریک ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟
جی، کراچی کی سیاست پر جو بڑا اثر رہتا ہے ملک کی سیاست کا بھی، مگر حیرت کی بات ہے کہ اس سے پہلے جو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے 2001 میں اور اس کے بعد 2005 میں، اس طریقے سے مرکزی قیادت پہلے کبھی بھی اس طرح ایکٹیو نہیں دیکھی گئی سوائے ایم پی ایم کے، جس کا بیس کیمپ کراچی میں ہے، مگر اس مرتبہ جو پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین ہیں بلاول بھٹو بھی یہاں پہ ہیں، عمران خان بھی یہاں پر ہیں اور سراج الحق بھی ہیں. ایم کیو ایم اپنا جو ووٹ بینک کے وہ سیکیور کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ یہاں پر ایم کیو ایم کو سیاسی اور انتظامی چیلنجز دونوں کا ہی سامنا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم یہاں پر ایک آپریشن کا بھی سامنا کر رہی ہے. جبکہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ مل کر ایم کیو ایم کے خلاف لڑ رہی ہیں. بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف وہ جماعت اسلامی کا اتحاد ہے، کراچی کے کئی علاقوں میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا بھی اتحاد ہے، پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا بھی اتحاد ہے، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کا بھی اتحاد ہے، اسی طرح سے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا بھی کئی یونین کاؤنسلوں میں اتحاد ہے، اور یہ مشترکہ تمام جماعتیں کئی کئی یونین کاؤنسلوں میں مشترکہ امیدوار بھی لائی ہیں، اس حد تک کہ بعض کالعدم تنظیمیں بھی اس میں شریک ہیں. تو ایک اس طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایک طرف ہیں جبکہ ایم کیو ایم دوسری طرف ہے، جس کا کسی سے
نہیں ہے اس الیکشن میں. ان اطلاعات اور تجزیے کے لیے کراچی سے ریاض آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین، کراچی سے چلتے ہیں اسلام آباد، پاکستان کے دارالحکومت، جہاں تاریخ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. 30 نومبر کے ان انتخابات کے لیے آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے. بی بی سی کے خواتین سے متعلق جاری خصوصی سلسلے میں سنتے ہیں دو خواتین امیدواروں سے گفتگو پر مبنی رپورٹ. ان میں سے ایک امیدوار عیسائی ہیں اور دوسری مسلمان. ایک کچی بستی کے رہائشی ہے تو دوسری شہر کے امیر طبقے سے تعلق رکھنے والی کلاسک ڈانسر. البتہ دونوں مل کر ایک چھوٹی سیاسی جماعت کی جانب سے اور ایک مقامی آزاد امیدوار خطیب کو اتحادی بنا کر قومی سطح کی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مد مقابل ہیں. سنتے ہیں اسلام آباد سے نما نگار ظہیر الدین بابر کی رپورٹ.
اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر میں اس وقت میلے کا سرسما ہے. انتخابی مہم کی آخری شب ہے اور تمام امیدوار اپنے اپنے طریقوں سے ووٹروں کو قائل کرنے کی آخری کوششوں میں ہیں. پاکستانی دارالحکومت کو 50 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 650 نشستوں کے لیے 2000 سے زائد امیدوار میدان میں ہیں. بڑی چھوٹی سیاسی جماعتوں کی نسبت آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے. ہر یونین کونسل سے منتخب ہونے والا سب سے بڑا عہدہ چیئرمین اور دوسرا بڑا نائب چیئرمین کا ہے، جبکہ باقی کونسلر ہیں. قومی سیاسی جماعتوں سمیت آزاد دھڑوں میں سے کسی نے دونوں بڑے عہدوں پر صرف خواتین امیدوار کھڑی نہیں کی، لیکن شہر کے مرکزی حصے کی یونین کونسل 28 میں صورتحال خاصی منفرد ہے. ملی دو خواتین امیدواروں اور ان کے منفرد اتحاد سے.
میرا نام شبانہ روبن ہے اور میں فرانس کی رہنے والی ہوں.
ہاں ہاں.
اور UC 28 سے میں اس الیکشن میں کھڑی ہوئی ہوں خواتین چیئرمین کی سیٹ پر.
ٹھیک ہے. اور آپ؟
میرا نام آمنہ مواز ہے اور میں فیٹ کی رہائشی ہوں اور میں وائس چیئرمین کی سیٹ کے لیے کھڑی ہوں.
اپنی یونین کونسل کے بارے میں بتائیے، کس طرح کی پاپولیشن ہے، کتنے ووٹرز ہیں؟ اور
یہاں تو ایم پی اے جتنا الیکشن کا یونین کونسل ہے، یہاں پہ 25,000 تک ووٹر ہیں. اور بہت عجیب اور انوکھی یو سی ہے کہ ایک طرف محل ہے اور ایک طرف کچی آبادی ہے.
یہاں F8 F7 E7.
کیسی رہی کیمپین آج آخری دن ہے؟
हमारा कैंपेन एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से क्लोज हो रही है जो कच्ची आबादियों की जो हमारी जद्दोजहद है उस पे क्लोज हो रही है और उसके बाद एक और पोस्टर राउंड का रन होगा और क्योंकि हमारे पास उस तरह के वसाइल नहीं है जिस तरह के बड़ी बड़ी पार्टी और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये लिटरली फेंक रहे हैं पैसे ये कारोबारी सियासत हम नहीं कर रहे तो हमारी कैंपेन अनोखी रही है क्योंकि हम एक ही डाले में पूरा हमने कैंप बनाया और वो भी पूरे सेक्टर में यूनियन में हमने उसको घुमा के लोगों से वन ऑन वन रबते किए हमने लोगों को हायर नहीं किया कि आप मेरे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें
क्या वादे किए हैं आपने लोगों को अगर चेयरमैन या चेयरवुमेन बन जाती हैं आप
मैंने तो फिलहाल किसी से कोई वादा नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं लोगों से झूठे वादे कर सकूं मैंने अपनी कैंपेन में लोगों को यही कहा है कि अगर आप मेरा साथ देते हैं तो जो काम वो लोग नहीं कर सके जो वोट लेने की हद तक यहाँ फ्रांस कॉलोनी में आते हैं वो काम मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा
अवामी वर्कर्स पार्टी ने ओवरऑल कितने कैंडिडेट्स खड़े किए
अराउंड 28 कैंडिडेट्स सात यूनियन काउंसिल
सात यूनियन काउंसिल में तो इस यूनियन काउंसिल की क्या खास बात है
इस यूनियन काउंसिल की यही है कि यहाँ दो मुतजाद समाज है और औरत हालांकि अमीर तबके की भी हो उसको इतनी आज़ादी नहीं है अगर अकेले भी घूमे फिरे उसकी कोई जगह नहीं है पब्लिक स्पेस में
25-26 हज़ार में जो कच्ची आबादी जो आप कह रही हैं जो महल नहीं है वो वोट कितना है कितने परसेंट है वो
ये है 10% आई थिंक लेकिन जो रेशियो है कच्ची आबादी वोटर का वर्सेस जो महल में रहते हैं वो वाले वोटर्स तो उठते ही नहीं है वोट करने के लिए जो कच्ची आबादी इसलिए इतने फोकस करते हैं दूसरी पार्टीज क्योंकि यहाँ लोग अपने मसले बदलना चाहते हैं उनको हल करना चाहते हैं इसलिए वो वोट करने के लिए उठते हैं और निकलते हैं
आप दोनों खवातीन ही खड़ी हैं साथ कोई मर्द क्यों नहीं मिला है अपने पैनल में क्या है कंपोजिशन उसकी
है हमारे कैंपन में मर्द है साक्ष होत्रा और हम तीन औरतें हैं बस के
और हमारी एक अलायंस भी है
जी जी हमारी तीन औरतें हैं एक खवातीन काउंसलर की सीट पे वो खड़ी हैं तो एक मैं चेयरमैन और अमना वाइस चेयरमैन
और बाकी क्या क्या
और हमारी अलायंस है वो एक यूथ मेंबर के साथ है जो मोटरसाइकिल के निशस्त पे बैठा हुआ है मोटरसाइकिल के सिंबल पे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खतीब के बेटे हैं तो हमारी बहुत डाइवर्स एक पैनल है कि तीन मसीह एक डांसर और एक खतीब का बेटा
अच्छा,
तो आई थिंक बहुत मुनफरिद
डांसर कौन है भी?
मैं हूँ ऑफ कोर्स मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ पाकिस्तान के गिने चुने में फ्यू अगर आपको नहीं पता तो अफसोस अच्छा, की बात है
अच्छा इसमें ये बताइए कि ये कैंपेन के दौरान आपका डांसर होना आपका मसीही होना क्या लोगों ने आपको जज किया इस बुनियाद पे
मेरे लिए तो फख्र की बात है कि मैं एक मसीह होके वो भी चेयरमैन की सीट पे और वो भी एक ऐसी कानूनी से जो कच्ची आबादी कहलाई जाती है और
ये यूसी थोड़ी सी निस्बतन ऑफ कोर्स उस तरह की नहीं है जहाँ पे लोग बाशऊर नहीं है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर पढ़ते हैं जो कल्चर को पढ़ते हैं और तो जब हमने डोर टू डोर कोठियों में कैंपेन की तो लोग बहुत खुश थे कि मैं डांसर हूँ और मेरे लिए भी फख्र की बात है कि मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ
दूसरी पार्टियों ने सियासत की इस चीज के ऊपर
नहीं की आई थिंक कि उन्होंने हमें घास भी नहीं डाला आई थिंक हम इस तरह के हैं कि हम चुपके से जीत जाएंगे शायद क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं कि शायद मसीह और औरतें और डांसर जो भी इनका तो आपस में झगड़ा है और हम खुश हैं इस बात पे क्योंकि इनके वोट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे
तो खतीब ने आपके साथ अलायंस कैसे कर ली
तो क्योंकि खतीब भी बाशऊर हो सकता है
तीस नवंबर के बल्दियाती इंतखाबात में इस्लामाबाद के तकरीबन 7.25 लाख वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे दारुलकूमत की तारीख में पहली दफा होगा कि शहर के मामलात और मसाइल सरकारी अफसरों की बजाय मुंतखब नुमाइंदों के हाथों में जाएंगे जहीरुद्दीन बाबर BBC इस्लामाबाद
और अब दिल्ली से नामानिगार शकील अख्तर का कॉलम दूसरा पहलू
भारत के कौमी अखबारात में यह खबर शह सुर्खियों के साथ शाये हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का इजलास खुश असलूबी से चलाने के लिए हिज़्ब-ए-इख़्तिलाफ़ की रहनुमा सोनिया गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से पहली बार बातचीत की पार्लियामेंट का गुज़िश्ता इजलास हुक्मरान जमातों और हिज़्ब-ए-इख़्तिलाफ़ के दरमियान इख्तलाफ के सबब पूरी तरह तातुल का शिकार रहा था पूरे इजलास के दौरान तकरीबन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब भारतीय जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा गैर जमहूरी तरीक़ेकार का यरगमाल बना है سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے اقتدار میں بی جے پی نے کئی بار پارلیمانی اجلاس چلنے نہیں دیا تھا. پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے کا راستہ ہی جب ہو گیا تھا. اب جب بی جے پی اقتدار میں آ گئی ہے تو پارلیمنٹ معطل کرنے کا وہی طریقہ کار کانگریس نے اختیار کر لیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جن سوالوں پر بی جے پی نے کانگریس کے دور میں پارلیمنٹ کو مفروض کر رکھا تھا کانگریس بھی اب انہی سوالوں پر اسے جواب دے رہی ہے. سیاسی انتقام کی اس لڑائی میں جمہوریت کا سب سے بڑا ادارہ اور ملک کا سیاسی نظام رفتہ رفتہ اپنا اعتبار اور احترام کھوتا جا رہا ہے. ایک طویل عرصے سے پارلیمنٹ میں سنجیدہ اور بامانی بحث و مباحثے کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ میں اب کوئی بحث ہو بھی جاتی ہے تو اکثر بحث برائے بحث اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب پارلیمنٹ میں بحث کا معیار اعلیٰ ہوا کرتا تھا, مختلف مسائل پر الگ الگ آرا ہوا کرتی تھیں اور قانون ساز تعمیری انداز میں ملک کے مسائل کا حل تلاش لیتے تھے. سیاسی جماعتوں میں نظریاتی اختلافات اب باہمی نفرت کی شکل اختیار کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی طرح عدلیہ بھی جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے. بھارت کی عدلیہ ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے اور عام طور پر اسے ایک ایماندار اور غیر جانبدار ادارہ تصور کیا جاتا ہے, لیکن رفتہ رفتہ اس ادارے کے وقار اور اہلیت پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں. ملک کی عدالتوں میں کئی کروڑ مقدمے برسوں سے التوا میں پڑے رہتے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ انصاف کا عمل بری طرح مجروح ہو رہا ہے بلکہ اس سے عدلیہ کی ساکھ کو بھی زخ پہنچ رہی ہے. اب ججوں کی تقرری کے سوال پر بھی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ نے حال میں حکومت کے قانون کو غیر آئینی قرار دیا ہے, جس کے تحت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری حکومت کے مقرر کردہ ایک نئے عدلیاتی کمیشن کے ذریعے کیے جانے کی تجویز تھی. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ججوں کی تقرری سینئر ججوں پر مشتمل موجودہ کالیجیم نظام کے ذریعے ہی کی جائے گی. بی جے پی کے سینئر رہنما اور ماہر قانون ارون جیٹلی نے کہا کہ ملک کسی غیر منتخبہ آمریت کا متحمل نہیں ہو سکتا. مقننہ اور عدلیہ میں ٹکراؤ ابھی جاری ہے. اس دوران ممبئی ہائی کورٹ کے ایک سابق جج نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے برسوں میں ہندوتو کے نظریات کے حامل جج ملک کی اعلی عدالتوں میں فائز ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 400 عہدے خالی ہیں. اگر اس طرح کے نظریات کے جج بڑی تعداد میں آ گئے تو عدلیہ پر یقیناً برا اثر پڑے گا. پارلیمنٹ اور عدلیہ کی طرح میڈیا بھی شدید بحران کا شکار ہے. صحافت سے معروضیت غائب ہو رہی ہے. اخبارات اور ٹی وی چینلز کاروباری وجوہات اور کسی مشکل میں پڑنے سے بچنے کے لیے اکثر حکومت نواز ہو چکے ہیں. صحافت میں غیر جانبداری ایک فطری اصول نہیں, اب ایک چیلنج ہے. ٹی وی چینلوں پر بحث کے بجائے چیخنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بھارت کی بدلتی ہوئی سیاست میں ملک کے جمہوری ادارے بھی اس وقت زبردست دباؤ اور تغیر سے گزر رہے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت.
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے. کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا.
جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی, یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے.
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت.
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی کیوں, مجھے آپریشن اتنے ہوئے مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی. الحمد للہ مجھے لڑکی نہیں دی. جب سے میری بچی پیدا ہوئی میں تو اپنے سارے غم.
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو, ٹی وی سیربین اور بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے.
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں.
اور اب سنتے ہیں بھارتی فلمی دنیا کا احوال ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں.
بی بی سی
کہ رنویر سنگھ جو آج کل اپنی فلم باجی راؤ مستانی کے پروموشن میں مصروف ہیں, اچانک انہیں اس بزی شیڈیول سے بریک لینے کی سوجی اور وہ جا پہنچے باندرا میں ریمبو سرکس. اب پتہ نہیں کہ رنویر وہاں سرکس دیکھنے گئے تھے یا دکھانے. بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں. آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ ساجد خان شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے.
میری شادی کرواؤ, میری شادی کرواؤ, میری شادی کرواؤ, میری شادی کرواؤ.
پردیسی گرل پرینکا چوپڑا کیا کہتی ہیں اپنی نئی فلم باجی راؤ مستانی کے بارے میں, اور آج بات کریں گے بپی دا کی. बॉलीवुड के गर्मा गर्म खबरों से पहले देखिए तमाशा। मेरा मतलब है कि बात करते हैं फिल्म तमाशा के बारे में।
12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप?
मैं मोना, मोना डार्लिंग।
तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग?
पूछते हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी से कि क्या ये तमाशा देखने लायक था।
रणबीर कपूर को एक हिट की बहुत जरूरत है। 2014 में इनकी कोई रिलीज नहीं थी। तमाशा में उनका बेहतरीन अभिनय है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये आम दर्शकों तक पहुंच पाएगी। देखिए, लोग बाग रणबीर और दीपिका की जो केमिस्ट्री है, सुना है उनकी आखिरी फिल्म है, वो दोनों शायद साथ नहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है कि उनकी आखिरी आउटिंग होगी, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री, स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि लगता है कि इनकी तो कई सारी फिल्में बननी चाहिए। जैसे कि काजोल और शाहरुख खान की केमिस्ट्री है, ऐसी ही कुछ कुछ केमिस्ट्री इन दोनों में मिलती है। तमाशा अपने आप में टाइटल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, रणबीर कपूर के करियर के लिए कहाँ तक ये सफल सिद्ध होगा ये मैं कह नहीं सकता। मुझे डाउट है कि ये बॉक्स ऑफिस पे एक कमाल दिखाने वाली है।
मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, बोले गिरे सुलगते से, सुलगते से सड़क में।
चलें लोगों से भी पूछ लें कि उन्हें तमाशे में मजा आया कि नहीं।
स्टोरी बीच बीच में बोरिंग है।
इट्स गुड स्टोरी बट इट्स नॉट दैट गुड स्टोरी और इट्स ओके।
वेरी पकाऊ मूवी एक्चुअली। स्टोरी में नहीं था, क्योंकि रॉक स्टार इतनी हिट फिल्म देने के बावजूद ऐसी स्टोरी कर सकते हैं, कांट बिलीव इट।
सब एक्टिंग अच्छा लगा, रणबीर कपूर का, फिर दीपिका पादुकोण का भी एक्टिंग काफी अच्छा था। थोड़ा स्टोरी लाइन डिफरेंट था, मतलब रेगुलर जो फिल्में चल रही उससे काफी डिफरेंट था।
तमाशा है, तमाशा किया है, पहली बार एक अलग तरीके का सिनेमा प्रस्तुत किया है।
दीपिका आई लव यू, लाइक शी इज लुकिंग डैम हॉट एंड मूवी सुपर।
तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड।
कॉमेडियन और अदाकार कपिल शर्मा अपने टीवी शो कॉमेडी नाइट विद कपल्स के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन कंट्रोवर्सीज में भी वो काफी नाम कमाने लगे हैं। हाल ही में उन पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने एक मराठी फिल्म फेस्टिवल में शराब के नशे में मशहूर मराठी अदाकारा दीपाली सैयद के साथ मिसबिहेव किया। क्यों कपिल जी, क्या कहेंगे?
पता नहीं कौन सी घटना घटी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, मैं मराठी अवार्ड्स में गया ही नहीं था, और पता नहीं बात का पतंगड़ कौन लोग बनाते हैं, और क्रूज पे हमारा लास्ट दिन था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक मेरे जैसी है, जैसे शायद सब लोग एक दूसरे को प्यार ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फालतू की खबरें निकाल देते हैं, और हमारे देश में एक बड़ा रिवाज है कि आप कभी कन्फर्म करके नहीं कुछ बनाते, आप कन्फर्म कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो लेकिन कई लोग सूत्रों के हवाले से लिख देते हैं। सूत्र पता नहीं कहाँ रहते हैं, सूत्र कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं उनको भी अवार्ड देना चाहूंगा कि आपकी बड़ी टफ जॉब है।
दो नी तीन के बीच में अटक गए हम तो यारों बीच बिचाले लटक गए।
कपिल जी, अपने शोज में अदाकारों के साथ फ्लर्ट तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में ये फ्लर्ट कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। एक कपिल हैं और एक है साजिद साहब, फ्लर्ट हो या शादी सबसे दूर भागते हैं। साजिद, आपकी शादी की उम्र तो हो ही चुकी है ना, तो शादी के बारे में क्या इरादे हैं?
44 विक्स फॉर्मूला, लड़कियां छुपाती हैं, लड़के नहीं छुपाते कभी नहीं। मेरा कोई चांस नहीं सेटल डाउन होने का। अल्टीमेटली जो सेटल डाउन होता है वो पानी के अंदर मट्टी होती है। मट सेटल डाउन, मुझे सेटल डाउन नहीं होना।
पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है, और इसके सितारे अब प्रमोशन के लिए निकल पड़े हैं, और साथ ही परदेसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जो आजकल अमेरिका में रहने लगी हैं, उन्होंने फिल्म के बारे में लोगों को ये पैगाम भेजा है।
पहली बार हम सब ये प्रोमो देख रहे हैं और बहुत काम किया यार इस फिल्म पे, एंड मैं वहाँ हूँ नहीं, लेकिन ये कैसे कहानी थी विजुअली नीडेड टू बी टोल्ड, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आफ्टर सीइंग इट, एंड आई हैवन्ट सीन अ लॉट ऑफ दीपिका एंड रणवीर पार्ट्स, बट व्हाट अ लव स्टोरी मैन, यू नो बाजीराव एंड मस्तानीज लव स्टोरी इज जस्ट इट्स पोएटिक, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट आई गॉट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन बीइंग एबल टू टेल दैट। थैंक यू संजय सर, थैंक यू दीपिका रणवीर।
करते हैं कि प्रियंका जल्दी ही हिंदी फिल्मों में एक बार फिर नजर आएंगी।
या
کے مشہور میوزک کمپوزر اور گلوکار بپی لہری، جو ریاست مغربی بنگال میں پیدا ہوئے اور میوزک کا شوق انہیں 19 سال کی عمر میں ممبئی لے آیا۔ '95 میں فلم زخمی کے اس گانے سے انہیں مقبولیت ملی۔ پھر کیا تھا، بپی دا کامیابی کی منزلیں تیزی سے چڑھنے لگے اور ان کی جھولی میں چاند ستارے سب اتر آئے۔ بپی دا، یہ تو بتائیں کہ یہ سٹائل آیا کہاں سے؟
بس یہ آپ سمجھ لیجیے، یہ سٹائل جو ہے آج ورلڈ میں، انٹرنیشنل میں بلنگ بلنگ بپی لہری، بیکاز مائی سانگ ڈسکو ڈانسر اینڈ مائی میوزیشن وین کیم فرام دی ایئرپورٹ اینڈ پبلک ٹیلنگ یو آر فرام جیمی جیمی، جیمی جیمی یور کنٹری فرام جیمی جیمی، مینس جیمی جیمی آجا آجا سانگ، کنٹری از نون بائی دا سانگ۔ اس سے بڑی اور اچیومنٹ کیا ہو سکتا ہے، جو رشیا کا جیسا شہر میں، وہاں کا ازبکستان، کازاکستان، تاسکند میں ان لوگ ایسا بول رہے ہیں، دیٹ مینس اے بگ اچیومنٹ۔ آئی تھنک اٹس بگ اچیومنٹ اینڈ آسکر اینڈ گرامی۔
آج تک 500 فلموں میں 5000 گانوں پر میوزک دے چکے ہیں، اور ہندی فلموں میں ڈسکو کو مقبول بنانے میں ان کا بہت اہم رول رہا۔
80s میں بپی لہری اینڈ مائیکل جیکسن اینڈ بپی لہری ہیز کم ایز اے ڈسکو کنگ، جو ڈسکو سب شبد میں انڈیا میں لے کے آیا۔
تیلگو، ملیالم، اسمی، پنجابی، مراٹھی اور بھوجپوری میں گانے کمپوز کیے۔ ان کی مشہور فلموں میں نمک حلال، واردات، ڈسکو ڈانسر اور شرابی ہیں۔
کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔
بھاری بھرکم سونے کے زیورات اور کالے چشمے کے ساتھ بپی لہری کا اپنا ایک الگ ہی انداز ہے۔
یار بنا چین کہاں رے، یار بنا چین کہاں رے، سن نہیں چند نہیں یار تو ملا ارے پیار کر لے۔
ویسے بپی دا، آپ کا دور تو ابھی تک جاری ہے، پھر بھی آج کل کے میوزک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
بپی لہری جو کر کے دیا ہے، اتہاس کر کے دیا ہے، وہ بپی لہری کا اتہاس کرنے کے لیے 40 سال آپ کو رہنا پڑے گا انڈسٹری۔ آج کل میوزک ڈائریکٹر لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، 5 سال میں مینیج ہو جاتا ہے، میں نام نہیں کہوں گا، 5-6 سال میکسیمم 7 سال میں مینیج ہو جاتا ہے۔
ویسے بپی دا کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، اور وشال شیکھر نے اپنی فلم ڈرٹی پکچر میں انہیں سے گانے کی درخواست کی تھی۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کیسا لگا آپ کو؟ تو اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور رکھیں اپنا خیال۔ خدا حافظ۔
اگر آپ بالی ووڈ راؤنڈ اپ پھر سے سننا چاہیں یا تازہ ترین خبریں اور تجزیے پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیں۔ سیر بن اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی کو سیر بن کی ٹیم کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ۔
ترک
سابق وزیر اعظم طیب رجب اردوان نے روسی طیارہ مار گرائے جانے پر اظہار افسوس تو کیا ہے مگر کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے روس سے معافی کے طلبگار نہیں ہیں. ادھر ترکی ہی کے شہر دیار باکر میں ایک اہم کرد وکیل طاہر ایلچی نامعلوم شخص کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. اس واقعے میں ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا ہے. مصر کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ قاہرہ کے قریب مرکزی شاہراہ پر قائم ایک پولیس چوکی پر نقاب پوش مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. عراقی حکام کہتے ہیں کہ انہیں سنجار کے قریب ایک ایسی اجتماعی قبر ملی ہے جس کے گرد بارودی مواد نصب ہے. خیال ہے کہ یہ قبر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے 100 سے زیادہ افراد کی ہے. مالی میں اقوام متحدہ کے اڈے فوج کے اڈے پر ہوئے راکٹ حملے میں امن فوج کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.